رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور الحمدللہ عز و جل حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے ساتھ تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جی
جی میرا نام محمد شعیب شکیل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ہاسٹل کا کام کرتا ہوں, تو میں نے ایک پرائیویٹ بلڈنگ کرائے پہ لی ہوئی ہے جس میں میں اسٹوڈینٹس ہاسٹل چلاتا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کمرے میں جو بچے رہتے ہیں, تو میں بچوں کی ضرورت اور ان کی مالی حیثیت کے پیش نظر نا کچھ بچوں سے عام ملک سے ہٹ کے تھوڑا کم لے لیتا ہوں. یعنی جو اسٹینڈرڈ اگر 3000 کرایہ ہے تو میں کسی بچے سے 2500 بھی لے لیتا ہوں. تو حضرت سے پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ صورت جائز ہے کہ ایک ہی کمرے میں رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم زیادہ لیں اور کچھ لوگوں سے کم رینٹ لے لیں.
ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں, قیمتیں ہوتی ہیں, معاوضہ متعین ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود کسی ایک سے کم پیسے وصول کیے جاتے ہیں یا کم پیسوں کا معاہدہ کیا جاتا ہے.
ٹھیک,
اس کی گنجائش موجود ہے, البتہ تھوڑی سی حکمت عملی کا مظاہرہ کریں. جیسا کہ میں نے دیکھا ہے
جی
کاروان جاتے ہیں نا حج اور عمرہ کے,
ٹھیک,
تو ان کے پیکیج اناؤنس ہوتے ہیں, جناب اتنے کا پیکیج ہے.
جی
اب بعض لوگ بارگیننگ کرتے ہیں, کم کروا لیتے ہیں, یا بعض لوگ کو خود کم کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ان کو ذرا تاکید کرتے ہیں کہ جی آپ شو نہیں کیجیے گا.
جی
جنہوں نے پورے پیسے دیے ہیں, جنہوں نے زیادہ پیسے دیے ہیں, تو ان کو پتا چلے گا تو پھر وہ ہم سے الجھیں گے کہ اس کو تو اتنے کا دیا ہے, ہم کو اتنے کا دیا ہے. تو یہ ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے. جیسے یہ مالک مکان ہے تو ان کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ کسی سے کم لیں اور کسی سے زیادہ لیں, اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن تھوڑا سا حکمت عملی سے چلیں گے تو جس کے پاس پیسے کم ہیں اس کی بھی پردہ پوشی رہے گی.
ٹھیک,
سفید پوشی جو ہوتی ہے نا اس کا برہم رہے, سفید پوشی برقرار رہے, اس کا فائدہ ہی ہے, اچھا پہلو ہی ہے. تو وہ جو اصل چیز ہے جو ان کے ذہن میں تھی کہ میں کسی ایک سے کم لے سکتا ہوں, تو اس کی گنجائش موجود ہے.
ٹھیک ہے مطلب اسی طریقے سے سامان میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے تو ہاسٹل کی بات کی اور ہاسٹل جو ہے ظاہر سی بات ہے وہاں پہ یہ کرایہ وصول کر رہے ہیں, لیکن اگر کوئی پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں, کوئی چیز میں بیچ رہا ہوں, تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے ایک مارکیٹ ویلیو ہے, یا میں کسی کسٹمر کو زیادہ کی بیچتا ہوں, کسی کسٹمر کو کم کی بیچتا ہوں, بالخصوص ان چیزوں میں جس کے کوئی مارکیٹ پرائس متعین نہیں ہوتے. جیسے کہ ہمارا فرنیچر ہو گیا, فرنیچر کا جو کام ہے اس کے ہمارے یہاں پاکستان میں تو کم از کم اس کے نارملی اس کے کوئی مارکیٹ پرائس فکس نہیں ہوتے, لیکن اب اگر اس میں ایسا کیا جائے تو اس میں بھی اجازت ہوگی.
ہاں اس میں بھی گنجائش موجود ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کا ہم نے قرض دینا ہے تو وہ اور اگلا بندہ پریشرائز کر رہا ہو اور آپ کے پاس کوئی اور سسٹم نہ ہو دینے کے لیے, تو کیا وہ سود پر وہ رقم اٹھا کر ادا کی جا سکتی ہے کہ یہ ادا کر دی جائے؟
اللہ اکبر.
قرض دار کا جو قرضہ ہے وہ بلا شبہ ادا کیا جائے گا, اور جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے جب تقاضا ہوگا اس کا جو وقت ہوا ہے.
لیکن یہاں یہ ہے کہ سود پر رقم اٹھانا واحد حل نہیں ہے. بعض اوقات گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو بیچی جا سکتی ہیں.
ٹھیک.
تو اصل چیز یہ ہے کہ دیگر ذرائع استعمال کیے جائیں جن کی شریعت میں اجازت ہے. سود کا جو راستہ ہے وہ پھر آخری راستہ ہوتا ہے. ہے نا, بات سنتے ہیں کہ ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے, نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی.
ٹھیک.
تو مردار کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, وہ ایک جدا بات,
وہ ایک جدا گانا بات ہے.
ٹھیک.
لیکن عمومی حالات میں تو اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک. مفتی صاحب, اسی سوال کے سینریو میں ایک بات یہ میں لوں گا کہ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے افراد کا اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں ضرورت پڑی کسی بھی قسم کی, اب وہ ضرورت کی نوعیت چاہے کچھ بھی ہو, وہ وقتی طور پر کسی سے قرض لے لیا, کسی فرد سے لے لیا, کسی ادارے سے لے لیا. اب وہ قرض لیتے ہوئے ان کے ذہن میں بالکل یہ ہوتا ہے, نارمل بات کر رہا ہوں میں آپ سے, کہ وہ ادا کریں گے. لیکن قرض لیتے ہوئے وہ شاید یہ نہیں سوچ پاتے کہ میں کیسے ادا کروں گا, یا میری جو سورس آف انکم ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ میں اپنی ضروریات کے بعد یہ قرض بھی ادا کر پاؤں گا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے قرض لیتے ہوئے یا نہیں.
یہ تو آپ نے دیکھیں بہت ہی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بندہ قرض لے رہا ہے جس کی ادا کرنے کی گنجائش 50,000 کی ہے تو 50,000 قرضہ لے, جس کی ادا کرنے کی گنجائش 1,00,000 روپے کی ہے تو 1,00,000 روپے قرضہ لے. اگر یعنی ذلت اور رسوائی کہاں آتی ہے, ایک آدمی مطلب کہ مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے وہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اس کی مجبوری ہے, اس کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, وہ اپنے حالات چھپاتا ہے.
ٹھیک.
یا تو وہ کھول کے بتا دے کہ مجھے 5,00,000 روپے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں میں 5,00,000 روپے ایک سال میں تو نہیں دے سکتا.
ٹھیک ہے,
میں 5,00,000 روپے 5 لوگوں سے لے رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
1,00,000 روپے میری گنجائش ایک سال نکالنے کی, پہلے ایک سال ایک شخص کو فارغ کروں گا, پھر دوسرے کروں گا, پھر تیسرے کروں گا, پھر چوتھے کروں گا. تو یوں حالات بتا کر قرض لینے سے ان کا اعتماد برقرار رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
بعض اوقات جس نے قرض دیا ہے اس کے ساتھ انتہائی سخت مجبوری ہوتی ہے.
ٹھیک.
مثال کے طور پہ انہوں نے تو کہا کہ جی وہ میں 6 مہینے میں ادا کر دوں گا, 7ویں مہینے میں اس کے یہاں بچے کی شادی ہے.
ٹھیک ہے,
وہ پہلے سے آسرے میں کہ جناب میرے پیسے فلاں لٹائے گا تو میرے یہ کام آئیں گے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے معاملات کو اس انداز پر انجام دیں کہ جس میں جو قرض دینے والے ہیں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے.
ٹھیک.
اپنے حالات واضح طور پر بتا دے, اپنی مدت متعین کر دے, اور اگر لیٹ دے گا فوری نہیں دے سکتا تو وہ عرصہ ان کو بتا دے.
ٹھیک.
کہ میں جناب اتنے عرصے میں دے سکتا ہوں اور اتنے عرصے میں نہیں دے سکتا.
ٹھیک.
تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو وقتی طور پر جو کام چلاؤ کا معاملہ ہے,
جی,
کہ وقتی طور پر تو لے لیے اور پھر بعد میں جناب غائب ہو گئے, فون بند کرنے پڑ جاتے ہیں لوگوں کو, شیئر چھوڑنے پڑ جاتے ہیں, لوگ پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, وہ اس لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے.
ٹھیک.
اگر ان کو صحیح گائیڈ کیا ہوتا تو یہ پریشانیاں نہ آتی. بعض اوقات حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس سورس آف انکم موجود ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
جہاں سے اس نے پیسے دینے تھے وہاں سے جو ہے وہ پریشانی آ گئی,
پلاننگ جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے.
فیل ہو جاتی ہے. پلاننگ مضبوط ہوتی ہے لیکن وہ حادثاتی صورت پیدا ہو جاتی ہے.
ٹھیک.
تو ایسی صورتحال تو دیکھیں ہو سکتی ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید نے ایسی صورتحال کے متعلق واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو تنگ دست ہے, موثر ہے,
ٹھیک ہے,
جس کے پاس گنجائش نہیں ہے,
صحیح,
اسے مہلت دینا واجب ہے.
ٹھیک.
یعنی اس کی عزت کا لحاظ کیا جائے گا.
ٹھیک.
اس کی عزت تار تار نہیں کی جائے گی.
ٹھیک.
اس کی مجبوری کو دیکھا جائے گا.
ٹھیک.
تو دونوں طرف سے بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک.
قرض لینے والے کی طرف سے بھی اور جو قرض دینے والا ہے اس کی طرف سے بھی, اس کے لیے بھی شریعت نے حدود اور قیود مقرر فرمائی ہیں.
ٹھیک. مفتی, ہماری بات یہ اگر پوری ہو جائے کہ چھوٹی سی بات اس میں اور شامل کر لیں کہ قرض لینے والا جو ہے, جو میں نے اسی سوال میں اٹھائی تھی بات, کہ وہ ہر چیز پہ قرض لے رہا ہے. یعنی آج کل ہم دیکھیں تو وہ تو قرض بانٹا جا رہا ہے گویا کہ, کیونکہ وہ اس سے پھر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, اس کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے, وہ آسائشات میں دیکھی جاتی ہے یا بنیادی ضروریات میں دیکھی جاتی ہے, یا اس کے بغیر بھی میرے کام چل رہے ہیں لیکن وہ آ جائے گی تو مجھے سہولت ہو جائے گی, تو اس میں بھی کیا لینے والے کو کچھ سوچنا چاہیے؟
دیکھیں, کفایت شعارے جو ہے وہ ایک زندگی کی کامیابی کا بنیادی اصول ہے.
ٹھیک.
آپ غریب لوگوں کی ہسٹریاں پڑھیں, یعنی جو آج امیر ہیں کل غریب تھے,
جی,
انہوں نے کس قدر کفایت شعاری سے پیسے جمع کر کے اپنے اہم کاموں میں خرچ کیے.
ٹھیک.
یا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہے تو اچھی طریقے سے کام شروع کر سکتا ہے.
ٹھیک.
چھوٹے پیمانے پر.
ٹھیک.
اس کے بعد 10,000 ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آج کے دور میں. 10,000 سے کیا ہوتا ہے؟
ٹھیک,
کاروبار تو شروع نہیں ہو پائے گا. تو یوں پہلا جو پہلی جو منزل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیسے جمع کرنا.
ٹھیک ہے, پس اندازی کرنا,
یعنی پیسے جمع کرنا کس چیز کے لیے؟ شادی آنی ہے تو شادی کے لیے جمع کرنا.
ٹھیک,
کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار کے جمع کرنا.
ٹھیک,
بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے تعلیمی حوالے سے پیسے جمع کرنا.
ٹھیک,
تو پیسے جمع کہاں سے ہوں گے؟ پیسے جمع یہاں سے ہوں گے کہ آپ روزانہ دو ڈش کے بجائے ایک ڈش پکائیں.
ٹھیک ہے,
آپ جو ہے وہ بجلی کے اخراجات کا لحاظ رکھیں. آپ کے یہاں گنجائش جو ہے وہ پنکھا چلانے کی بھی نہیں ہے اور آپ ایسی لگا لیتے ہیں گھر کے اندر. آپ جو ہے وہ رکشے کے علاوہ اور ٹیکسی کے علاوہ سفر کرنا پسند نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں, آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے, تو جو آپ کو رکشے اور ٹیکسی کے ذریعے بل بن رہا تھا اس کا 75% اور 80% جو ہے وہ بچت ویسی ہو جائے گی. تو کفایت شعاری بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد جتنی گنجائش ہے وہ اس حساب سے زندگی گاڑی کو آگے بڑھائے, حالات کا مقابلہ کرے, حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے, ریس میں نہ پڑے کہ جناب فلاں تو یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں, فلاں کے بچے اس طرح کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں. تو کہتے ہیں نا ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو وہ جملہ مجھے یہیں صادق آتا ہے کہ یہاں گھر کی جو خواتین ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے.
ٹھیک,
یعنی ان کی ذمہ داری
سے خواتین کا کیا لینا؟
دیکھیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, وزیر خزانہ ہوتی ہیں وہ گھر کی.
اچھا,
ان کا نہیں لینا دینا تو کس کا لینا دینا ہے؟
ٹھیک,
تو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس طریقے سے پیسے بچائیں, کس طریقے سے خرچ کریں, اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں, بچوں کے مطالبات پر ان کو کیسے بہلائیں, منائیں, انہیں مطلب کہ اپنے مطالبات محدود رکھنے کا ذہن دیں.
ٹھیک,
تو مرد تو کما کے لا رہا ہے, مرد محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, مطلب کہ کولو کے بیل کی طرح پس رہا ہے وہ.
ٹھیک ہے,
خون پسینہ ایک کر کے جو گھر میں آتا ہے اور گھر میں مطالبات کی اتنی لمبی لسٹ مل جاتی ہے.
ٹھیک,
تو یوں مرد اور عورت دونوں اس گاڑی کو اچھے طریقے سے نبھائیں, یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے, بڑے پیارے مدنی پھول مل گئے, میں امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, اور اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی,
عبدالحسیب اتاری کراچی سے, میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کو دلہے والوں کی طرف سے جو تحفے دیے جاتے ہیں طلاق کے بعد ان پر کس کا حق ہے؟
ٹھیک ہے جی, ملکیت کے حوالے سے سوال ہے.
جی,
کہ لڑکی کو جو تحفے طائف دیے جاتے ہیں دلہے والوں کی طرف سے, اس کی دو صورتیں ہیں.
ٹھیک,
ایک صورت تو یہ ہے کہ صراحتاً الفاظ تملیک پائے جائیں کہ بھئی یہ آپ کو مالک بنایا, یہ آپ کو گفٹ دیا, صراحتاً ایسے صورتحال پائی جائے
الفاظ کے ساتھ.
الفاظ کے ساتھ صراحتاً نہیں پایا جاتا تو پھر دلالت پر آتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ کیا ہوتا ہے.
ٹھیک,
اب انڈرسٹوڈ ہونے میں موقع محل کا بھی اختلاف ہوتا ہے, چیز کا بھی اختلاف ہوتا ہے. بات چیز ایسی مطلب کہ آپ کو چوڑیاں لا کے دیے کسی نے,
ٹھیک,
تو اب چوڑیاں کون واپس لیتا ہے؟
صحیح,
لیکن اگر وہی چوڑیاں سونے کی ہوں,
ٹھیک,
تو پھر مطالبے ہوتے ہیں.
ٹھیک,
تو اصل میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ برادریوں کا عرف اور رواج کیا ہے. اب اگر کوئی صراحت نہیں پائی گئی کہ جناب الفاظ تملیک پائے گئے اور ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تم سامنے والا اس کا مالک ہو گیا, ایسی صورتحال نہیں پائی جاتی تو پھر عرف پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں, برادریوں کے رواج پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے خاندان میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو کیا معمول ہے, وہ چیزیں واپس لی جاتی ہیں یا نہیں لی جاتی. تو یہ مختلف طرح کا رواج ہوتا ہے, ہر جگہ ایک جیسی صورتحال نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے, عرف و عادت اس میں دیکھا جائے گا,
عرف و عادت ان کی برادری کا عرف دیکھا جائے گا. علماء کے پاس آئیں گے لوگ جو دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں, وہ دیکھیں گے ان کے کیا بیانات ہیں, کیا صورتحال, اس کے مطابق فیصلہ ہوگا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب, اقامہ تجارت میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جوان اولاد جو کاروبار کرتی ہے, جو بزنس کرتی ہے, اس میں جو آمدنی ہوتی ہے, اس آمدنی میں اس کے بیٹے کے فیملی کے علاوہ اس کے والدین کا حق ہے یا نہیں ہے؟
ٹھیک ہے, فیملی کے علاوہ, یعنی اس بیٹے کی جو اپنی فیملی ہے اس کے علاوہ.
جی
دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایک تو کاروبار وہ ہے جو والد کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, فیملی بزنس
تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر والد کا ہی کام ہوتا ہے.
ٹھیک,
بچوں کی حیثیت صرف ہیلپر کی ہوتی ہے.
ٹھیک,
آگے جا کر یہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب بچے کہتے ہیں کاروبار تو چلانے والے ہم تھے.
ٹھیک ہے, بڑھانے والے ہم تھے.
تو ہم آج بھی یہ کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایک صورتحال درپیش ہے
تو آج ایک فارمولے پہ عمل کر لیں تو وہ پارٹنرشپ ان کی ہو جائے گی.
ٹھیک.
ورنہ 20 سال بھی کام کرتے رہیں گے تو وہ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی.
یعنی
کام کرنے کی وجہ سے پارٹنرشپ ہو جائے تو دکانوں پر ملازمین کام کرتے ہیں وہ بھی پارٹنر بن جائیں گے پھر تو.
یعنی مطلب اس میں اگر یوں لیں ہم کہ ایک والد نے یا ایک شخص نے بالفرض 1 لاکھ یا 10 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا اور پھر اس میں اس کے بچے شامل ہو گئے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں سے کروڑوں میں کنورٹ ہو گیا ہے, تو اب بچے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے خون پسینہ ایک کیا ہے, ہم نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی اور ہم آپ کے ساتھ لگے رہے تو ہمارا مطلب اس میں حصہ ہونا چاہیے, شراکت داری. ایک وہ وراثت کے حوالے سے جو حصہ وہ تو مستثنا ہے, اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا.
یہ نہیں ہو سکتا. یعنی بچے باپ کے ساتھ کام کریں گے تو پارٹنر نہیں بن جائیں گے.
ٹھیک ہے,
پارٹنرشپ بننے کی اپنی صورت حال ہوتی ہیں. لیکن فیملی بزنس اگر اس طرح کا ہو, بڑا ہو جائے, تو والد کو پھر آنا چاہیے تقسیم کی طرف. اس کا پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ایک جدا گانا سوال ہے. اور یہ سوال تو ایسا ہے کہ اس پر پورا ایک سیمینار ہو سکتا ہے. اور میرا ذہن میں کہ خاص اس موضوع پر فیملی بزنس کو پھر کس طرح تقسیم کیا جائے, ایک پورے سیمینار کا انعقاد کیا جائے, کاروبار ذرا جمع ہو اور پوری پریزنٹیشن کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے. اللہ نے چاہا تو ہمارے ہوتے رہتے ہیں پروگرام, تو اگلا کوئی سا پروگرام ہوا تو اسی موضوع کو انتخاب کرنے کا میرا ذہن ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف, جو ان کے سوال سے ظاہر ہے کہ اگر بچوں کا اپنا ہی کام ہے, اپنا ہی کاروبار ہے, والدین نے کوئی سٹارٹنگ نہیں کی, وہاں پہ سپورٹ بعض اوقات ہو جاتی ہے, قرضہ دے دیتے ہیں یا
ٹھیک ہے پیسے دے دیے,
گفٹ دے دیتے ہیں, وہ تو خیر گفٹ دیں گے, ملکیت دیں گے, قرضہ دیں گے, الگ صورت حال ہوگی. کاروبار میں ان کا ایسا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے,
قرضہ دیا تو وہ رقم واپس لے سکتے ہیں, کاروبار میں جو کچھ گروتھ ہوئی ہے اس میں ان کا حق نہیں ہوگا.
ٹھیک
ہے, لیکن والدین کے ساتھ نیکی, احسان, بر, بھلائی سے پیش آنا, اس کا درجہ تو موجود ہے.
ٹھیک, مجھ سے اس میں ایک چیز کو شامل کر لیں, جیسے آپ نے کاروبار کی مثال دی, تو اگر کوئی ملازمت کرتا ہے وہ بھی اسی میں داخل,
وہ بھی اسی میں داخل ہے. یعنی کاروبار کرتا ہو یا ملازمت ہو, والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا تو اس کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک
ہے, اب بھلائی کے دو درجے ہیں.
ٹھیک ہے,
ایک درجہ تو ہے بھی کتنا واجب ہے.
صحیح,
تو اگر والدین جو ہیں وہ محتاج ہوں,
ٹھیک
ہے, تو اولاد پر جو ہے وہ ان کا نفقہ واجب ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے, اگر محتاج نہیں ہے تو ان کا نفقہ واجب ہونے کی پھر صورت ذرا مشکل ہو جاتی ہے.
ٹھیک
ہے, لیکن والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا, مطلب کہ درجۂ ضرورت سے نکل کر درجۂ سہولت پر آنا,
ٹھیک
ہے, یہ اولاد کے لیے خوش بختی کی علامت ہے.
ٹھیک
ہے, خوش نصیبی کے اسباب میں سے ہے کہ وہ اپنے والدین کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, ان چیزوں کا بھی خیال رکھتے ہیں جو ان کے اوپر واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. تو اس سے مطلب کہ والدین کے اوپر پیسہ خرچ کرنے سے بہتر کیا صورت ہوگی.
ٹھیک ہے, حسن سلوک کا بھی تقاضا ہے.
تقاضا ہے.
ٹھیک, مجھ سے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سورس آف انکم اتنی محدود ہوتی ہے, اور زیادہ تر شاید یہ نہیں ہوتا ہوں, سورس آف انکم بڑی محدود ہوتی ہے, اس میں توازن قائم رکھنا اور اپنی یعنی اپنی جو بیوی بچے ہیں ان کے بعد کہیں اور خرچ کرنا, ایون والدین ہوں, مشکل ہو.
ایک مثال میں آپ سرچ کروں. دیکھیں, ایک والدین ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے, ان کے پاس نان نفقے کے لیے اسباب اچھے ہیں.
ٹھیک
ہے, کھاتے پیتے ہیں اپنے,
پینشن
آتی ہے, جو کچھ بھی ہے. لیکن اگر کسی کے 10,000 کی تنخواہ ہے, وہ 1,000 والد صاحب کو دے دیتا ہے, والدہ کو دے دیتا ہے.
ٹھیک,
تو دے سکتا ہے نا.
صحیح, جتنا ممکن ہو,
جتنا ممکن ہو اتنا دے.
ٹھیک,
ہر مہینے دے. بعض تو ایسے ہیں کہ پورا سال نہیں پوچھتے.
ٹھیک,
تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ والدین کو دیتے رہنے سے ان کی دلجوئی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کے کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ بیٹی آ گئی.
ٹھیک,
اب ان کے کپڑے بنانے ہیں, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں.
ٹھیک,
تو اب والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو انہیں اداسی ہوتی ہے.
ٹھیک, دل محسوس کے رہ جائیں گے,
اداسی ہوتی ہے, دل مر جاتا ہے کہ ہمارے پاس اب صحت نہیں ہے, تندرستی نہیں ہے, ہم کما نہیں سکتے, تو ہمارے پاس ہوتا تو ہم یہ خرچہ کرتے اور یہ خرچہ کرتے. تو اگر بچوں کے پاس گنجائش کم ہے تو والدین کو بھی
کمپرومائز
کرنا پڑے گا, اور گنجائش زیادہ ہے تو بچوں کو دینا چاہیے.
ٹھیک ہے, مجھ سے بھی برکت کے اسباب میں سے بھی ہے.
بالکل, والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا, یعنی جو ذوی الارحام ہے,
جی,
جن سے خونی رشتہ بنتا ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا برکت کے اعلیٰ ترین اسباب میں سے.
سبحان اللہ,
اس عمل سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے, خیر و برکات نازل ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال شامل ہے, سلسلہ کرتے ہیں. پہلی دو کالز جو آئیں, وہ گفتگو جو چلی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی مفید ہے, معاشرے کے بہت سارے مسائل کا حل ہے. اللہ کرے کہ ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں. اگلی کال دیجیے.
محمد نعمان عطاری عرض کر رہا ہوں لیاقت آباد کراچی سے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کے لیے کوئی پیسے وغیرہ اس کے پاس نہیں ہیں اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, کیونکہ فی زمانہ آج کل ادھار پیسے ملتے نہیں ہیں, اور اگر بینک سے لیتا ہے یا کہیں اور سے لیتا ہے تو سود پر پیسہ دیا جاتا ہے, تو کیا اس طرح پیسہ لے کر سود پر کاروبار کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
مطلب یہاں پہ اس سوال میں بھی ایک سوال ایڈ کر دوں تاکہ ایک ہی دفعہ پورا سوال کا جواب ہو جائے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ واقعی میں اس وقت جو ہے مشکل ترین ہو گیا, بلکہ بڑے عجیب سی بات ہے کہ مارکیٹ میں تو یوں کہتے ہیں کہنے والے کہ قرض حسنہ جو ہے وہ, مارکیٹ کی لینگویج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قرض حسنہ جو ہے وہ دے کے پھنسنے والی بات ہوتی ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں.
دیکھیے انہوں نے ایک آپشن بیان کیا کہ جی بینک سے لے لیں,
ٹھیک ہے,
تو جس کے بعد کچھ نہ اس کو تو بینک بھی نہیں دیتا.
ٹھیک ہے,
سب سے بہترین جو ذریعہ ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کا, مسلمانوں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کا, ان کو معاشی طور پر اوپر لانے کا, وہ یہی ہے کہ مسلمان آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے جو اس کام کے لیے ضروری ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ کریں.
ٹھیک,
لیکن پارٹنرشپ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اول تو اعتماد ہونا چاہیے.
صحیح,
کسی بھی اجنبی آدمی کو کوئی بھی پیسے نہیں دے گا.
ٹھیک ہے,
اور دوسری بات یہ کہ جس کو پیسے دیے جانے ہیں اس کو کچھ کرنا آتا تو
ٹھیک,
کچھ بھی نہیں کرنا آتا تو اس کو کون پیسے دے گا؟
صحیح, کوئی ہنر وغیرہ کوئی اس قسم کا تجربہ,
کہاں پیسے لگائے گا؟
ٹھیک ہے,
دیکھیں لے دے کے رکشہ آ جاتا ہے سامنے کہ بھائی روڈ پہ کھڑا ہوگا, سواریاں تو آنی ہی ہیں.
ٹھیک ہے,
اب دکان کھولنی ہے, کوئی چھوٹی سی مشین لگانی ہے, کوئی اور ٹھیلا لگانا ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, تو اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کی رننگ ہو, سامنے والوں کو نظر آئے کہ کچھ کرے گا. باقی یہ رہا کہ پیسے نہیں ملتے, لوگ اعتماد نہیں کرتے, ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اپنے جو اعمال ہیں ان کے وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ پھر وہ پتلے گلے سے نکل جاتے ہیں پیسے لینے کے بعد, اور لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جی,
جن کے دل کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے اعلیٰ درجے کی کڑھن موجود تھی.
ٹھیک,
یعنی اس وقت کے جب انگریز ہندوستان پر قابض تھا اور مسلمانوں کی حالت معاشی حالت بہت کمزور تھی,
جی
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا.
ٹھیک,
تدبیر فلاح اس کا مشہور نام ہے.
جی,
اور اس رسالے کے اندر معاشی ترقی کے لیے چار اسباب بیان کیے.
ٹھیک,
اس کا ایک سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو امیر لوگ ہیں
جی
وہ غریب لوگوں کو قرضہ دیں,
ٹھیک,
تاکہ غریب لوگ کام کاج کر سکیں.
ٹھیک,
ایک تو صورت ہے قرض حسنہ کی,
ٹھیک,
کہ بغیر کسی اپنی لالچ کے قرضہ دے دیا.
ٹھیک,
دوسری صورت یہ ہے کہ قرضہ سود پر دیا یہ تو حرام ہے.
ٹھیک,
اس پر تو کوئی بات مطلب کہ
ٹھیک
کرنے کی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک,
تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ قرض حسنہ دینا نہیں چاہتا بلکہ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے, کچھ انکم چاہتا ہے, اس سے
کچھ انکم چاہتا ہے, تو اس کے بھی طریقے موجود ہیں. علماء کے پاس آ کر بیٹھ کر سمجھا جا سکتا ہے, فریقین آئے کیا جا سکتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے انہیں اتنا دیا ہے کہ انہیں انکم کی حاجت نہیں ہوتی, وہ نہیں چاہتے کہ میں 50,000 روپے دوں, 1,00,000 روپے دوں, مجھے کچھ انکم حاصل ہو, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو وہ ان تک پیسے چلے جائیں, لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر لوگ بھی پیسے واپس لٹائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں جو فارمولا بیان کیا یہ اسلامی بینکنگ کا تصور بیان کیا ہے.
ٹھیک,
میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ اسلامی بینکنگ کا تصور بیان نہیں کیا ہے یہاں پر.
جی,
وہ تو کیفر الفقی الفائم کے اندر جو اور ہیلے بیان کی ہیں, صورتیں بیان کی ہیں, وہاں اس کی تفصیل موجود ہے. یہاں در حقیقت مائکرو فائنانس بینکنگ جو ہے
جی,
اسلامک مائکرو فائنانس بینکنگ, اس کا تصور ہے.
ٹھیک,
کہ چھوٹے چھوٹے سطح پر لوگوں کو قرضے دیے جائیں اور لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, لوگ آگے بڑھیں. تو یہ تصور تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو نہ صرف یہ تصور دیا بلکہ اس کتابچے کو چھپوا کر ملک بھر میں تقسیم کیا گیا.
ٹھیک, اس وقت اتنی سوچ کی وسعت
جی, اس پیغام کو عام کیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اس انداز پر بھلائی سے پیش آیا جائے. یہ تو تھا معاشی حوالے سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کڑن, آپ کی سوچ اور پھر آپ کی منصوبہ سازی.
ٹھیک ہے,
صرف کڑن نہیں تھی,
ٹھیک ہے,
بلکہ منصوبہ سازی بھی تھی.
ٹھیک,
پلان,
بڑا بنیادی
پلان دیا لوگوں کو, آئیڈیاز دیے, پوری جو ہے نا وہ ایک اسکریچ کھینچ دیا کہ اس طریقے سے کامیابی مل سکتی ہے. پھر دینی اعتبار سے کیسے ترقی مل سکتی ہے, مسلمان دینی فیلڈ میں کیسے مضبوط ہوں گے, تو 10 نکات فارمولہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مشہور ہے. اس میں آپ نے 10 نکات بیان کیے کہ دینی طور پر مسلمان نظریاتی بنیادوں پر, لٹریچر کے اعتبار سے, دلائل کے اعتبار سے, تقویت کے اعتبار سے کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں. پھر اس 10 نکات جو فارمولہ ہے اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.
ٹھیک مفتی صاحب, آپ کی بات کا خلاصہ اگر میں لوں, ویسے تو دیگر مسائل کے علاوہ وہ یہ کہ ہمیں اپنے قرب و جوار میں اگر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس مال و دولت ہے, وسعت پاتے ہیں, تو ہمارے قرب و جوار میں جو ایسے غریب لوگ ہیں جو کوئی کاروبار کر سکتے ہیں, کسی فیلڈ میں جا کر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ ان کی سورس آف انکم ڈیولپ ہو جائے, تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے.
اصل میں دیکھیں ایک سوچ جو بنتی ہے نا اس وقت, جو ایک سوچ لوگوں کی بنتی ہے, بہت امیر لوگ ہیں جو وہ کسی بھی غریب کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے وہ رشتہ قائم کرنا نہیں چاہتے.
ٹھیک ہے, ڈائریکٹ رابطے میں نہیں آنا چاہتے.
نہیں آنا چاہتے.
ٹھیک ہے,
اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی ایک مرتبہ مدد کرتے ہیں تو وہ آئندہ کے لیے آپ کو ہی ہر کام میں اپنا حل بنا لیتا ہے,
مستقل کسٹمر بن جاتا ہے.
تو لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, تو وہ مختلف ذرائع سے مدد کرتے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ آ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
کہ جو مطلب کہ جن کے تعلقات امیر لوگوں سے ہوں, امیر لوگوں کو ان پر اعتماد ہو, وہ پھر جو ہے نا غربا کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی سہولت فراہم کریں.
ٹھیک,
فی سبیل اللہ فراہم کریں, اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ نہ لیں. تو یوں حل بہت سارے نکل سکتے ہیں.
ٹھیک,
اس میں کوئی شک نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
جی, میرا نام محمد نوید رضا افتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بینک سے مداربت کرنا جائز ہے؟
ٹھیک ہے, مداربت تو ہوتی ہے, مداربت جو ہے ایک جائز طریقہ ہے, اور مداربت میں ایک کا پیسہ ہوتا ہے اور ایک کی محنت ہوتی ہے. لیکن اسلامی بینکوں کا جو ویٹیج سسٹم ہے, جس سسٹم کے تحت وہ نفع تقسیم کرتے ہیں, وہ سسٹم جو ہے قابل اطمینان نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ ایک بینک کے ایک وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور بڑی تفصیلی ملاقات تھی. میں نے کہا آپ کس طرح نفع تقسیم کرتے ہیں؟ سر نے بندے کو بلایا. ہاں, میں نے کہا 5 لاکھ روپے کیسے نفع دیں گے آپ؟ تو کہنے لگے کہ 5 لاکھ روپے کا دیکھا جائے گا, کتنی مدت کے لیے جمع کیا گیا ہے, کتنے پیسے ہیں اور کتنے دن اکاؤنٹ میں رہا.
ٹھیک ہے,
تو میں نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر چھٹی آ جاتی ہے, 30 رمضان کا عام طور پر چھٹی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
چھٹی اناؤنس ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
30 رمضان کو چھٹی آ جاتی ہے, 29 رمضان کو کسی نے پیسے جمع کروائے, 30 کی چھٹی آ گئی اور دن بھی تھا وہ مثال کے طور پر
پیر کا,
منگل کا دن تھا ایک مثال ہے.
ٹھیک ہے,
اور 3 دن کی چھٹیاں اناؤنس ہو گئی, جمعہ تک چھٹیاں ہیں.
ٹھیک ہے,
پھر ہفتہ اتوار کا دن آ گیا,
چھٹی.
ٹھیک ہے, اور پھر جب پیر آیا تو اس نے اپنے پیسے نکلوائے. تو آپ تو یہ فارمولا بیان کریں گے کہ 5 لاکھ اماؤنٹ تھے, اتنے مدت کے لیے تھے, اتنے دن بینک میں رہے, اسے نفع دے دیں گے. کاروبار تو ہوا ہی نہیں بینک میں.
ٹھیک ہے, 5 دن تو وہ رقم پڑی رہی.
5 دن تو وہ رقم پڑی رہی. تو یوں اسلامی بینکوں کی بھی جو مداربت ہے اس پر کچھ فقہی اشکالات ہیں,
کمزوریاں ہیں.
تو ہم اتفاق نہیں کرتے, کچھ علماء اتفاق کرتے ہیں. تو اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے بیان کر دیا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
مجھے احکام تجارت میں مفتی علی اصغر صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی شخص سے نفع کی رقم نکلتی ہے اور وہ شخص اس بات کا قائل ہے کہ اس کے اوپر ہمارا نفع نکلتا ہے اور وہ دینے کا بھی کہتا ہے کہ میں دوں گا, میری ذمہ داری ہے, مگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور تقریباً 7 یا 8 مہینے تک ٹال مٹول کرنے کے بعد خود ہی فیصلہ کر کے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تو آپ کی نفع کی رقم نہیں دوں گا, یا آپ زکات کی مد میں ایڈجسٹ کروا لو یا مجھے معاف کر دو, میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا. جبکہ ظاہری طور پر ایسا محسوس نہیں ہو رہا, ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو اس شخص کا اپنے طور پر ہی اس قسم کا فیصلہ کر لینا کہ بھئی زکات کی مد میں ایڈجسٹ کرواؤ یا پھر معاف کر دو, تو اس کا خود ہی فیصلہ کر لینا, اس کے اوپر سے ببال ٹال دے گا, اور جب تک یہ نہیں دے گا یہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے.
آپ کے بیان سے تو لگ رہا ہے کہ فریقین اس بات پر متفق ہیں کہ پیسے بنتے ہیں.
ٹھیک, جس طرح کی انہوں نے
ورنہ ایک جداگانہ صورت ہو سکتی تھی کہ آپ کہیں بنتے ہیں وہ کہیں نہیں بنتے.
ٹھیک.
تب تو معاملہ آتا, فریقین کا بیان سن کر جواب دیا جاتا.
ٹھیک.
لیکن جو یہ صورتحال بیان کر رہے ہیں, سامنے والی پارٹی کو اس بات کا تو اقرار ہے کہ پیسے بنتے ہیں.
ٹھیک.
کہتا ہے زکات میں مجھے زکات دے دو, اس میں ایڈجسٹ کر دو, یہ معاف کر دو, اس کا مطلب ہے کہ پیسے تو وہ مان رہا ہے.
ٹھیک.
معاملہ یہ ہے کہ جس کا حق نکلتا ہے اسے وہ حق دینا ضروری ہے.
ٹھیک.
اب جس کے پیسے نکلتے ہیں اس کو مطالبہ کرنے کا حق ہے.
ٹھیک.
اس کے پاس گنجائش ہے تو یہ لازمی دے گا.
صحیح.
نہیں دے گا تو حق العبد میں مبتلا ہوگا, قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا.
ٹھیک.
اب رہی بات یہ کہ زکات میں ایڈجسٹ کرا لو, فلاں کام کر لو, تو یہ سوال کرنا.
ٹھیک.
زکات مانگنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے.
صحیح.
بالکل جو مفلس ہو, دو مطلب کہ وقت کا کھانا اس کے پاس ہو, تن پہ جو کپڑے ہیں وہ کپڑے ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو, وہ مفلس ہوتا ہے, اس کو سوال کرنا حلال ہوتا ہے. لیکن تندرست آدمی کو, کھانے کمانے والے آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں ہوتا. تو وہ یہ آپشن جو دے رہا ہے کہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ کر لو یا معاف کر دو, اس آپشن دینے کا اسے اختیار نہیں ہے. رقم ادا کرے گا اگر تندرستی ہے, محتاج, مشکلات ہیں, کچھ وقت لے لے.
ٹھیک.
رقم بہرحال ادا کرے گا.
مطلب اس میں یہ جو ٹال مٹول کا معاملہ ہے مارکیٹ میں, کیونکہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, لوگ ادھار پہ یا تو مال لیتے ہیں, یعنی ہماری انڈسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو ادھار پہ مال پہ چلتا ہے, یعنی ایک کمپنی, ایک ادارہ جو ہے وہ مجھے مال ادھار پہ دے گا, میں آگے ادھار پہ دوں گا, تو ایک چین سرکل چل رہا ہوتا ہے. تو مال تو لے لیتا ہوں ادھار پر, وہ آگے سیل آؤٹ بھی کر دیا ہے. اچھا اب جب رقم کا مطالبہ آتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ضرورت پڑی دکاندار کو, کسی کمپنی کو, تو اس نے ادھار لے لیا ہے, لیکن جب دینے کا وقت آیا ٹال مٹول کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس موجود ہے, تو کیا یہ ٹال مٹول جو ہے اس پہ کوئی شرعی گرفت ہوگی؟
دیکھیں جو نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں نا, وہ نقشہ یہ کہتا ہے کہ ہر کاروباری آدمی تناؤ کا شکار ہے. مال بیچا, پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے, کب آئیں گے, لیٹ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک.
اچھا اسی طریقے سے مال خریدا, آگے بکے گا نہیں بکے گا, پھر وہاں سے پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اس چین کے اندر تناؤ ہی تناؤ ہی تناؤ ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس تناؤ کی ایک بنیادی وجہ ہے بدعمالی.
بدعمالی.
قرآن مجید فقان حمید نے یہ بیان کیا ہے کہ جب لوگ بدعمالی کے مرتکب ہو جائیں گے تو پھر جو معیشت ہے وہ خراب ہو جائے گی.
اللہ کبیر.
معیشت کے اندر مسائل پیدا ہو جائیں گے.
ٹھیک.
تو معیشت کے اندر مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟
ٹھیک.
آپ دیکھیں کہ آج لوگ ایک شور کرتے ہیں, یہ مولوی کیا کریں گے, مولانا لوگ کیا کریں گے. کبھی ایسا ہوا ہے جب سے ملک بنا ہے کہ فائنینس کا ڈپارٹمنٹ علماء کے پاس رہا ہو؟
کبھی بھی نہیں رہا.
کبھی بھی نہیں رہا نا.
کبھی بھی نہیں رہا.
تو پھر آج کیا وجہ ہے کہ ہمارا روپیہ 120 روپے پر پہنچ چکا ہے؟ 120 کا ایک ڈالر ہو چکا ہے. کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا علماء کا عمل دخل ہے؟
نہیں.
مولانا لوگوں کا عمل دخل ہے؟ یعنی ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ مولویوں کے پیچھے چلیں گے تو ڈوب جائیں گے. تو جناب جتنے بھی جو ہے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں, جو طبقہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا کہتا ہے, اس سے ایک سوال ہے نا
جی,
آخر یہ معیشت کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ ہمارا روپیہ کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے؟ پاکستان گرے لسٹ میں کیوں آ چکا ہے؟
ٹھیک.
تو پھر جو ایک مارکیٹوں کی صورتحال ہے
جی,
لوگوں کے ذہنوں میں تناؤ, لوگوں کے پیسوں کا پسنا, مطلب کہ پیسوں کی ریکوری کے مسائل, پھر اللہ کا شکر ہے کہ حالات بہتر ہوئے ہیں, ورنہ تو لوگ جان بچانے کے در پہ آ گئے تھے, اور بھتے کی پرچیاں اور یہ اور وہ اور فلاں. اس کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہمارے اعمال سے ہے.
ٹھیک.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم اعمال, جن اعمال کی طرح بڑھ رہے ہیں روز بروز, دیکھیں فحاشی بڑھ رہی ہے,
ٹھیک,
بدکاری بڑھ رہی ہے, شراب کی لت بڑھ رہی ہے, نئے سے نیا نشہ آ رہا ہے, جن اعمال کی طرح بڑھ رہے ہیں, یہ اعمال کیا ہماری معیشت پر اثر نہیں ڈالیں گے؟ ڈالیں گے. اور دیکھیں کتنی مضبوط ریاست ہوا کرتی تھی. صحابہ اکرام علی مردوان غریب تھے, محتاج تھے, فقراء تھے. قرآن پاک نے انہیں فقراء قرار دیا. جب آغاز اسلام ہوا تو فقر و فاقہ کی کیفیت تھی, لیکن اس ریاست کے اندر اعمال مضبوط تھے, نظریات مضبوط تھے. تو وہی ریاست ایسی ہوئی, اسی ریاست نے وہ باغ و بہار مسلمانوں کو دیے کہ لوگ مطلب کہ ہزاروں رقموں کے مالک ہو گئے. سلطنت پھیلتی چلی گئی, مضبوط ہوتی چلی گئی, معاشی طور پر ترقی ہوتی چلی گئی. تو آج بھی ہماری جو معیشت ہے
جی,
کہ سود سے پاک ہو، اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، مخلص لوگ کھڑے ہوں، کرپشن کا خاتمہ ہو، بددیانتی کا خاتمہ ہو، تو آج بھی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔
صاحب بڑی سلسلے میں مجھے تجربہ ہے کافی، آپ لوجیکل باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ۔ تو ایک سوال جو میرا خیال ہے بعض ہمارے ناظرین کے پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں، وہ یہ کہ بدعمالی، ایک ہے بدعمالی، دوسرا ہے معیشت، اور مطلب روپے کی ریل پیل اس کی، تو اب ان دونوں کا آپس میں تعلق اگرچہ آپ نے بیان کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان دونوں کا تعلق کیا، اگر ہم دیکھتے ہیں بظاہر تو بعض وہ افراد جو بدعمالیوں میں کسی طبقے سے زیادہ آگے ہیں تو روپے پیسے میں بھی بظاہر آگے نظر آتے ہیں، ایک کیفیت معاشرے میں نظر آتی ہے۔
جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں روپے پیسے میں آگے نظر آتے ہیں،
جی
ان لوگوں کے ہاتھ میں جب باغ دوڑ آتی ہے،
جی
وہ لوگ جب منصب پر آتے ہیں یا چھوٹی موٹی ذمہ داریوں پر آتے ہیں،
جی
تو وہ کتنی دیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟
مشاہدہ اور سنی سن
کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوں۔
جی
اچھا، ان کی بددیانتی کی وجہ سے اجتماعی نقصان ہوتا ہے لوگوں کا؟
بالکل ہوتا ہے،
ہوتا ہے
بالکل۔
ان کی آج جو یہ پیسے، یہ ڈالر جو مہنگا ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کی تو مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا عالمی بحران ہو جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ پوری لابنگ ہو،
ٹھیک ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل حل و عقد ہوتے ہیں، جن کی بہت اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر وہ دیانت دار ہو جائیں،
ٹھیک ہے،
تو مسلمانوں کا، ریاست کا، ملک کا اجتماعی طور پر کتنا فائدہ ہوگا؟
بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
اگر وہ بد دیانت ہو جائیں تو پھر لوٹ کھسوٹ چلتی رہے گی،
نقصان بڑا ہوگا،
نقصان ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا۔ تو بات وہی آ گئی نا کہ اعمال کی درستگی اگر ہوگی تو دیانت آئے گی،
ٹھیک،
تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، امانت کا احساس ہوگا، ورنہ تو بندہ بولے گا جو مرضی کھاؤ لوٹو، جو مطلب کہ کہا جائے گا وہ کہا جائے گا۔
ٹھیک، ماشاء اللہ۔ اگلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دو لوگ ہیں جو پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ کرنے والا یتیم ہے اور جو دوسرا ہے وہ کاروبار چلا رہا ہے، اگر کاروبار میں لین دین میں اگر فراڈ ہو جاتا ہے، چونکہ دونوں ہی اس کے منافع اور نقصان کے دونوں برابر حقدار ہیں، اگر اس میں فراڈ ہو جاتا ہے جو کاروبار چلا رہا ہے، تو اس میں کیا حکم ہوگا؟
تو یتیم جس کا باپ انتقال کر جائے اور وہ نابالغ ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے، اگر وہ بالغ ہے تو یتیم نہیں کہلائے گا،
ٹھیک،
اگر وہ نابالغ ہے تو پہلا سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے پیسے نسبت میں کیسے آ گئے،
ٹھیک۔
یتیم کے مال کی حفاظت قرآن مجید فرقان حمید نے واضح الفاظوں میں بیان کی ہے،
ٹھیک،
کہ کب یتیم کی، کب اور کس موقع پر کتنا مال اس کے حوالے کرنا ہے، کتنا مال حوالے نہیں کرنا،
ٹھیک،
پھر اس کا جو نگران ہوگا، سرپرست ہوگا،
جی،
تو وہ جو ہے اس کے کیا حقوق ہیں، وہ یتیم کے مال سے کاروبار کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ جدا گانا بحث ہے، کتابوں میں یہ مسائل تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسا عام طور پر بالغ بھی اگر وہ ہو جائے تب بھی لوگ اسے یتیم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں،
جی ہمارے یہاں تو معاشرے میں،
لیکن لفظی طور پر اسے یتیم نہیں کہہ سکتے،
ٹھیک،
مطلب کہ وہ بعض اوقات پہچان کے لیے اور اس کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بیچارہ یتیم ہے، والد صاحب سر پہ نہیں ہے،
جی،
تو یہ مجازن کہا جاتا ہے، فقہی طور پر وہ یتیم نہیں کہلائے گا جو بالغ ہو گیا،
ٹھیک۔
تو دیکھیں جو بالغ ہے اس نے اپنے پیسے ملائے ہیں، نابالغ ہے تو پھر سوال ہی یہاں اسٹاپ ہو جاتا ہے نا،
ٹھیک ہے، پھر تو دوسرا سوال شروع ہو جائے گا،
پیسہ آیا کیسے انویسٹ میں،
ٹھیک،
اس کے پیسے پر تو بڑی کڑی شرائط لگائی گئی ہیں،
ٹھیک،
اور اس کی حفاظت کے بڑے اصول، بڑے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں، اگر وہ بالغ ہو گیا ہے،
ٹھیک،
بالغ ہے، خود مختار ہے، تو جو سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا معاملہ ہوگا،
ٹھیک۔
اور پہلی بات یہ ہے کہ جب دونوں کے پیسے ہوں تو شراکت ہوتی ہے، شراکت کے اندر نقصان ایز پر کیپیٹل ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتا،
ٹھیک،
اس کا جتنا کیپیٹل ہے اتنا نقصان ہوگا، اور اگر مداربت ہے، ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے، تو پھر اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ نقصان کو کس کس انداز میں ریکور کرنا پڑے گا،
ٹھیک۔
فرض علوم کورس کے اندر ایک بیان ہے مداربت کے حوالے سے، اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے تفصیل سے، وہ بیان یہ سن لیں،
ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال دیجیے۔
مفتی صاحب سے ایک سوال عرض ہے कि अगर किसी शख्स ने एक बंदे से 50,000 रुपए बतौर कर्जा लिया, लेकिन सामने वाली पार्टी ये कहती है कि मैं 50,000 रुपए पे 10,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा लूंगा, और हमने वो रकम ले ली और 40,000 रुपए अदा कर दी, उसके बाद जो है वो कुछ रकम बाकी थी उसका इंतकाल हो गया, तो आया अब वो जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए की रकम है, क्या अब वो देना लाजमी है, अब क्या करना चाहिए?
ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर आपने मुआहदा ये किया है कि 50,000 रुपए हम ले रहे हैं और 60,000 रुपए देंगे, तो ये सूदी मुआहदा है।
ठीक।
और इस सूदी मुआहदे के अंदर ऐसा मुआहदा करना हराम है।
ठीक।
ऐसा मुआहदा करना ही नहीं चाहिए।
ठीक।
अब अगर यही मुआहदा हुआ और कंटिन्यू रहा तो सूद की जो मिल्कियत है वो साबित होती है।
ठीक।
मुआहदा था इनका कि 60,000 रुपए उसको देने हैं वापस।
ठीक है।
50,000 रुपए लिए थे उसके, थे 10,000 रुपए मजीद।
ठीक।
तो सामने वाले की मिल्कियत तो साबित हो जाएगी।
ठीक है। 50,000 रुपए
उसके प्लस 10,000 रुपए।
ठीक।
अब उसकी मिल्कियत थी तो अब उसके वर्षा को पैसे दिए जाएंगे, वर्षा को 60,000 ही दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा करना हराम है, ऐसा करना जायज नहीं था। दूसरी सूरत यह थी कि इन्होंने तो कर्ज हंसना समझ के लिया था।
ठीक।
कोई मुआहदा नहीं किया था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि पैसे ज्यादा दिए जाएंगे।
ठीक।
दरमियान में आकर उसने दावा कर दिया कि जी 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो तो एग्रीमेंट नहीं करा सकता ना।
ठीक।
वो तो एग्रीमेंट नहीं है। दूसरी सूरत पाई जाती है तब देना जरूरी नहीं होगा।
ठीक। मुझसे इस सवाल से मैं जो अंडरस्टैंडिंग कर सकूं कि जिसने लिया है कर्ज उसका इंतकाल हो गया, जिसने कर्ज लिया था 50,000 रुपए और 60,000 रुपए देने की बात की थी उसका इंतकाल हो गया,
दोनों सूरतें पाए जाएं तब भी एक ही हुक्म होगा।
ठीक है।
कर्ज देने वाले का इंतकाल हो या लेने वाले का हो।
ठीक।
यही हुक्म होगा।
अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ताजर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो ऐसा बना दे।